پیر 27 نومبر کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال نے ختم نبوت کے دھرنے کے معاہدے پر دستخط کیے اور وزیر قانون نے استعفیٰ دے دیا، مگر وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری کہتے ہیں،
بے اصولی جیتی ہے، اصول ہارے۔ زاہد احمد صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ اور مسلم لیگ کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ وردی والے افسر کو سیاسی معاہدے کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے اداروں کے متنازع ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ فیض آباد پر 3 ہفتوں سے جاری دھرنا ختم کروانے کے لیے وفاقی حکومت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے درمیان تحریری معاہدے پر ایک فوجی افسر کے دستخط ہونے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال پر مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ دھرنا ختم کروانے کی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن طویل مدت میں اس کے اداروں کے لیے اثرات ٹھیک نہیں ہوں گے۔
جو ادارے یونیفارمڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ کوئی بھی ہو، ایون پولیس ہو یا کوئی اور، ان کی نیوٹرلٹی اور انہیں غیر متنازع ہونا چاہیے، اور وہ پھر ہی زیادہ بہتر سرو کر سکتے ہیں۔ سو سیاسی معاملات سے اور اس طرح کے معاملات سے جہاں پر متنازع ہونے کا ڈر ہو، وہاں پر کم از کم جتنے ادارے ہیں انہیں قانون کے مطابق اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ قانون سے ہٹ کر جب رول پلے کیا جاتا ہے تو وہ پھر متنازع ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے۔
حکومت پاکستان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے درمیان دھرنا ختم کرنے کے سلسلے میں 6 نکاتی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے مطابق فوج نے معاہدہ کروانے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ تاہم تحریک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ دھرنا تب ختم ہوگا جب اس پر عمل درآمد شروع ہوگا۔ ادھر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے وزیر قانون زاہد حامد کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ ماجرا سنیے ہارون رشید سے۔
فیض آباد چوک پر دھرنا دینے والی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ خادم حسین رضوی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس معاہدے کے ضامن ہیں۔ اس 6 نکاتی معاہدے کے تحت وزیر قانون کے استعفے کے علاوہ تمام گرفتار مظاہرین کی رہائی، راجہ ظفر الحق رپورٹ کو 30 روز میں مکمل کیا جانا اور اس میں پائے جانے والے ذمہ دار افراد کو سزائیں دلوانا شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام گرفتار کارکنوں کی رہائی تک وہ واپس نہیں جائیں گے۔ معاہدے کے آخر میں یہ درج ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملک کو ایک بڑے سانحے سے بچا لیا ہے۔
شام کے مشرقی گاؤں الشفا میں روس کی جانب سے کی جانے والی فضائی بمباری میں 21 بچوں سمیت کم از کم 53 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ احوال بتا رہی ہیں شمائلہ خان۔
شام کے حالات پر نظر رکھنے والی برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی شامی آبزرویٹری کے مطابق اتوار کی صبح مبینہ طور پر مارے جانے والے افراد میں 21 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ گاؤں دیر الزور صوبے میں ہیں، جہاں دولت اسلامیہ کے گھر موجود ہیں۔ اس سے قبل روس نے تصدیق کی تھی کہ ان کے دور تک پرواز کرنے والے 6 بمبار طیاروں نے اس علاقے میں حملے کیے تھے، لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے جنگجوؤں اور ان کے گڑھ کو نشانہ بنایا ہے۔ روس کئی برسوں سے شام میں جاری خانہ جنگی میں شام کے صدر بشار الاسد کا اہم حلیف رہا ہے۔
اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں سعودی عرب کے سربراہی میں قائم اتحاد کی جانب سے محاصرے میں قدر نرمی کے بعد باغیوں کے زیر قبضہ شمالی علاقے میں پہلا جہاز امدادی سامان لے کے پہنچ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں قحط کا شدید خطرہ ہے اور امدادی سامان کی رسد میں رکاوٹوں کے باعث امدادی ایجنسیوں کی جانب سے شدید خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس آج میانمار پہنچے ہیں۔ پوپ کا میانمار کا یہ پہلا دورہ ہے۔ پوپ فرانسس کے دورے کے دوران اس بات پہ توجہ مرکوز ہے کہ کیا وہ رکھائن صوبے کے متاثرین کے لیے روہنگیا کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ مزید تفصیلات عابد حسین کی زبانی۔
میانمار کی حکومت کی جانب سے اس اصطلاح کو مسترد کیا جاتا ہے اور وہ ان کے لیے بنگالی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کے بقول جو بنگلہ دیش سے نقل مکانی کر کے غیر قانونی طور پہ میانمار میں مقیم ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر پوپ روہنگیا کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو ملک کی اکثریت بدھوں کی جانب سے پرتشدد کاروائیاں شروع ہو سکتی ہیں۔ اس دورے میں پوپ فرانسس برما کی رہنما آنگ سان سوچی سے بھی ملاقات کریں گے۔ میانمار کے بعد پوپ بنگلہ دیش کے دورے پہ بھی جائیں گے اور خیر سگالی کے اظہار کے لیے روہنگیا پناہ گزینوں کے ایک وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔
انڈیا کی سپریم کورٹ نے ہندو مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کرنے والی لڑکی ہادیہ کو ان کے والد کی تحویل سے واپس لیتے ہوئے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ 24 سالہ ہادیہ نے اپنے والد کی مرضی کے خلاف ایک مسلمان سے شادی کی ہے۔ ان کے والد کا الزام ہے کہ ان کی بیٹی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، اور ان کے بقول شدت پسندوں کا ایک گروہ معصوم لڑکیوں کو پھنسانے میں لگا ہوا ہے، اور یہ لو جہاد ہے، جبکہ خود ہادیہ اور ان کے خاوند نے ان الزامات کو مسترد کیا ہے۔ انڈونیشیا کے جزیرے بالی کے نزدیک آتش فشاں ماؤنٹ آگوں کے پھٹنے کے خدشے کے پیش نظر حکام نے علاقے سے 100,000 افراد کے انخلاء کا حکم دے دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
آپ ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیربین میں دیے جاتے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیض آباد دھرنے سے متعلق نوٹس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کے ادارے ہی ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہنا ہے کہ اگر فوجیوں کو سیاست کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پہلے وہ نوکری سے مستعفی ہوں، پھر سیاست میں آئیں۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ دھرنا ختم کروانے سے متعلق بادیو نظر میں فوج کی اعلیٰ قیادت کا کردار آئین اور ملکی قانون سے باہر ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے فیض آباد پر مذہبی جماعت کے دھرنے کو ختم کروانے سے متعلق نوٹس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران عدالت نے سوال اٹھایا کہ آرمی چیف کی آزادانہ حیثیت کیا ہے اور وہ کیسے دھرنے کے معاملے میں ایگزیکٹو کا حکم ماننے کی بجائے ایک سالس کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ دھرنا ختم کرنے سے متعلق حکومت اور مظاہرین کے درمیان ہونے والے معاہدے میں آرمی چیف اور ان کے نمائندے کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، جنہوں نے دھرنا ختم کروانے سے متعلق اہم کردار ادا کیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے وفاقی وزیر داخلہ سے استفسار کیا کہ میجر جنرل فیض حمید کون ہیں جنہوں نے دھرنا ختم کروانے کے لیے آرمی چیف کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اس فوجی افسر کا نام سوشل میڈیا پر چل رہا ہے۔ سماعت کے دوران خفیہ ادارے ISI کے سیکٹر انچارج بریگیڈیئر عرفان شکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ سوشل میڈیا پر چھپنے والے مواد غیر تصدیق شدہ ہوتے ہیں، اس لیے ان پر ریمارکس نہیں دینے چاہیے، جس پر عدالت نے ISI کے نمائندے سے استفسار کیا کہ آپ انتظامیہ کا حصہ ہیں، آپ سالس کیسے بن گئے؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ساتھ سن 1965 کی جنگ میں جھولی پھیلا کر افواج کے لیے چندہ جمع کیا گیا، اور مستقبل میں بھی کسی بیرونی جارحیت کی صورت میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ فوج کا یہ کردار قابل قبول نہیں ہے کہ وہ قانون توڑنے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا مزید کہنا تھا کہ سیکورٹی ادارے پورے ملک میں رد الفساد کے نام سے آپریشن کر رہے ہیں تاکہ ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا جا سکے، لیکن ان اداروں کو فیض آباد پر دیا گیا دھرنا کیوں نظر نہیں آیا؟ عدالت نے وزیر داخلہ سے استفسار کیا کہ اگر فیض آباد کے قریب حمزہ کیمپ کی بجائے فوج کا ہیڈ کوارٹر ہوتا تو تب بھی مظاہرین اسی جگہ پر دھرنا دیتے، جس پر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اس کا جواب تو مظاہرین ہی دے سکتے ہیں۔ عدالت کے استفسار پر وزیر داخلہ احسن اقبال نے کہا کہ دھرنا دینے والوں کے ساتھ معاہدہ قومی قیادت نے اتفاق رائے سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک ایک ایسی صورتحال پر آ گیا تھا جہاں پر خانہ جنگی کا خطرہ تھا، اس لیے حالات کو دیکھتے ہوئے معاہدہ کرنا ناگزیر تھا۔ عدالت نے وزیر داخلہ سے ان وجوہات کے بارے میں بھی وضاحت طلب کی ہے جس کی وجہ سے دھرنا دینے والوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی ناکام ہوئی۔ اس نوٹس کی سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ امور اور مسلم لیگ کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں کہ وردی والے افسر کو سیاسی معاہدے کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے اداروں کے متنازع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ فیض آباد 3 ہفتوں سے جاری دھرنا ختم کرانے کے لیے وفاقی حکومت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے درمیان تحریری معاہدے پر ایک فوجی افسر کے دستخط ہونے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال پر مسلم لیگ کے رہنما نے کہا کہ دھرنا ختم کرانے کی حد تک تو یہ ٹھیک، لیکن طویل مدت میں اس کے اداروں کے لیے اثرات ٹھیک نہیں۔ نامہ نگار آصف فاروقی نے ان سے انٹرویو میں پہلے پوچھا کہ ان کے خیال میں اس دھرنے کا ہدف اور اصل مقصد تھا کیا۔
ہدف PMLN کا ووٹ ہے، ہدف جو ہے وہ 2018 کا الیکشن ہے، اور اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے پہلے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، این جو ان سے علیحدہ ہوگا تو اور وہ بھی ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی، تو پھر اس کے بعد ان کی وہ پاپولیرٹی نہیں رہ سکے گی۔ اس کے بعد یقیناً انہوں نے دیکھا کہ وہ پاپولیرٹی بڑھی، ہمدردی بڑھی، اور یہ اس کے بعد یہ اگلا پلان ہے۔ اس میں جو دینی جماعتیں ہیں، جو ہم رائٹسٹ سائڈ کے لوگ ہیں، وہ زیادہ تر پی ایم ایل این کے ووٹر ہیں، ہم نے این اے 120 میں دیکھا۔
کریں، آپ کے خیال میں یہ دونوں معاملات کے پیچھے ایک ہی لوگ ہیں؟
وہی سوچ اس کے پیچھے ہے، پلان بالکل کلیئر ہے، ہدف اگلا الیکشن ہے، ہدف میں پی ایم ایل این کا ووٹ اور اس کی پاپولیرٹی کو گرانا ہے، اور ایک ایسی قیادت وہ چاہتے ہیں جو کہ لیڈر نہ ہو۔ لیڈر اور وزیر اعظم، اس ملک میں کچھ لوگ ایک سوچ سمجھتی ہے کہ وہ اتنا مضبوط کمبینیشن ہے کہ پھر من مانی نہیں ہو سکتی، انٹرنل سیکیورٹی پر، فورن پالیسی پر، پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی کی مرضی سے یا کچھ اس سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے یا اس سوچ کی پھر تکمیل نہیں ہو سکتی۔
یہ جو بریلوی ووٹ بینک ہے، یہ آپ کے خیال میں، آپ کا بہت، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، اب جو کچھ ہوا دو دن میں، آپ کے ایم این ایس کے گھروں پہ حملے ہوئے، وزیروں کے گھروں پہ حملے ہوئے، اب یہ لوگ ووٹ تو آپ کو نہیں دیں گے، تو ووٹ بینک تو گیا آپ کا یہ والا۔
اب میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ بڑی جلدی ایکسپوز ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی کرنے والے لوگ ہیں، جس کی زبان سے گالی نکلے وہ سنت نبوی پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟
اس کے کہنے پہ لوگ گھروں سے نکل آئے، پتھراؤ کیا، دھرنے دیے، تو ووٹ کیسے دیں گے؟
میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 22 کروڑ کے اس ملک میں 2000 لوگ بھی یہاں نہیں رہے، اور پاکستان میں بریلوی مسلک تقریباً لوگ کیلکولیشنز کے مطابق 60% آف پاکستان ہے، یعنی یہ تقریباً 13 سے 14 کروڑ لوگ، اور یہ لوگ اب کوشش کر رہے تھے کہ ان کے نمائندے کے طور پر سامنے آئیں، لوگوں نے اس مسلک نے بھی انہیں اپنا نمائندہ نہیں مانگا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم نبوت کا نہیں تھا، یہ کوئی ختم حکومت کا معاملہ لگ رہا تھا، یہ لوگ سمجھ گئے۔ آپ لوگوں کی گلی محلے سے پوچھیں گے تو لوگوں کو پتہ تھا کہ ختم نبوت کے قانون کا معاملہ تو حل ہو چکا، اور پھر صرف نون لیگ کو ٹارگٹ کرنا، جبکہ یہ قانون جو ہے یہ تو تمام پارٹیز نے بنایا تھا۔ جب آرگومنٹ ختم ہو جاتے ہیں تو اس ملک میں دو الزام لگتے ہیں، کہ یہ غدار ہے یا پھر یہ بے دین ہے، یہ اس نے توہین رسالت کی ہے، اس نے توہین مذہب کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ ہوا ہے، اور ہم پر اب وہی دو الزام لگ رہے ہیں، کیونکہ ہم پر پرفارمنس کا، ہم پر کرپشن کا الزام جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکا۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک وزیر کا استعفیٰ ہے، اس سے معاملہ حل ہو جائے گا، یا ابھی آنے والے دنوں میں مزید قربانیاں بھی دینی پڑیں گی آپ کو؟
میں سمجھتا ہوں بے اصولی جیتی ہے، اصول ہارے۔ بالکل زاہد احمد صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ہم اصولوں پہ کھڑے رہتے، اور اس سے ایسے لوگوں کے حوصلے بلند ہوں گے جو چند سو چند ہزار لوگ کے اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ اچھا نہیں ہے۔
جو معاہدہ ہوا ہے اس میں احسن اقبال صاحب کے دستخط ہیں اور دوسری پارٹی کے دستخط ہیں، اس کے ثالث جو ہیں یا بواسطہ جو ہیں وہ ایک میجر جنرل صاحب ہیں، جو ظاہر ہے ایک سرکاری ملازم ہیں، یہ کیسے کمبینیشن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟
دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے یونیفارمڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ کوئی بھی ہو، ایون پولیس ہو یا کوئی اور، یعنی اس سے ہٹ کر کے کس رنگ کا یونیفارم کس نے پہنا ہے، ان کی نیوٹرلٹی اور انہیں غیر متنازع ہونا چاہیے، اور وہ پھر ہی زیادہ بہتر سرو کر سکتے ہیں۔ سو افواج تو ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جب مشرف ادھر تھے تو یہاں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ایک ڈائریکشن آئی کہ آپ یونیفارم پہن کر کسی گلی محلے میں نہ جائیں۔ جب وہ ان کو سیاست سے علیحدہ کیا گیا، سیاسی حکومتیں آئیں، تو افواج اور ہمارے اداروں کی عزت میں اضافہ ہوا۔ سو سیاسی معاملات سے اور اس طرح کے معاملات سے جہاں پر متنازع ہونے کا ڈر ہو، وہاں پر کم از کم جتنے ادارے ہیں انہیں قانون کے مطابق اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ قانون سے ہٹ کر جب رول پلے کیا جاتا ہے تو وہ پھر متنازع ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے۔
پاکستان میں امور داخلہ کے وزیر مملکت مسٹر طلال چودھری ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی سے بات کر رہے تھے. فیض آباد کے مقام پر دارالحکومت اسلام آباد میں فوج کے کردار اور آئندہ کے مضمرات پر میں نے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے بات کی. جاننا چاہا کہ وہ فوج کے رول کو کس نظر سے دیکھتے ہیں.
میرے خیال میں لگتا تو ایسی ہے کہ فوج نے جو ہے سالس کا کردار ادا کیا, گارنٹور ہے کہ جو اس میں جو شکے ہیں, کیونکہ زیادہ تر کام تو حکومت نے کرنا ہے, ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ چار پانچ اس کے نکات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد ہو. تو فوج نے اس کی گارنٹی دی ہے کہ جو بھی یہ دستخط کر رہے ہیں اس سے یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور ہم اس کو ایک سالس یا گارنٹور کے طور پہ ہم یہ ضمانت دیتے ہیں کہ حکومت یہ ساری کارروائی کرے گی, اس پر جو بھی ٹائم لائن ہے یا جو بھی وقت مقرر ہے وہ اس کے مطابق چلیں گے.
بریگیڈیئر سعد صاحب, میں نے بھی اس کی تفصیلات پڑھی ہیں اس معاہدے کی, اس میں لکھا گیا ہے با وساطت میجر جنرل فیض حمید کا نام ہے اس میں اور ان کے دستخط بھی ہیں. اس وساطت اور دستخط سے کیا مراد لی جائے؟
مطلب ہے کہ اس میں ابھی ہم یہ لے سکتے ہیں کہ فوج جو ایک حکومتی ادارہ ہونا چاہیے تھا, جو حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, وہ درمیان میں سالس کے طور پہ آ گیا ہے, جو پاکستان کے مستقبل کی بھی صحیح نہیں ہے. اس حکومت نے اس جو یہ پورا سلسلہ ہے اس میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ جس طریقے سے جو کیپٹن صفدر ہیں سابق وزیر اعظم کے داماد جو ہیں, جس طریقے سے انہوں نے قومی اسمبلی میں وہ تقاریر کی اور ایک اس کو آگے بڑھایا, اس جو انتہا پسندی ہے ہمارے ملک میں جو بڑھ رہی ہے, اور اس کے بعد اگر آپ یہ جتنے بھی ایونٹس دیکھیں جو چین ہے پوری, اس میں حکومت کی بہت نالائکی ہے اور کیپیسٹی میں ایک بہت کمی نظر آئی. جو انہوں نے یہ راستہ کھولنے کی کوشش کی تھی ہفتے والے دن, اس میں بھی وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے, تو ہمیں جو اسلام آباد کا ہائی کورٹ ہے اس کی احکامات کے اوپر ہم نے عمل درآمد کیا, تو وہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ اپنے آپ سے اٹھا کے انہوں نے عدلیہ پہ ڈال دی ہے. حالانکہ یہ ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ اس قسم کے فیصلے کریں, اور راستہ اگر ان لافل اسمبلی ہے اس کو ڈسپرس کرنا حکومت کا کام ہے, یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے. تو یہ حکومت بہت کمزور ہے اس وقت, ان کی اپنی بہت نالائکی ہے, اور اس کی وجہ سے جو فوج اس طرح بیچ میں پھر آ جائے گی جب وہ کمزور ہوں گے, خلا پیدا ہوگا, اس خلا کو پھر فوج پر کرے گی, کیونکہ نہ ان میں وہ عزم ہے نہ ان میں یہ توان ہے کہ اس قسم کے جو دھرنے ہیں یا ایک ان لافل اسمبلی ہے اس کو یہ ڈسپرس کر سکے. آپ نے دیکھ لیا ہے کس طریقے سے جو صبح مشکل سے 1500 سے 1800 لوگ تھے, ان کے پاس 8-9 ہزار کی نفری تھی, یہ راستہ کھلوا سکتے تھے, لیکن نہ وہ پولیس کی لیڈرشپ تھی نہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی, وہ سارے اپنے آپ کو بچاتے ہیں, پیچھے ہٹ گئے ہیں, ڈرتے بھی ہیں کہ ہمارے خلاف قتل کے مقدمے جو ہے وہ درج ہو جائیں گے, ہمارے لیے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے. دوسرا اگلے الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اگلے الیکشن میں ہم ایسے نہ ہو کہ یہ جو پائے بازو کا ووٹ ہے وہ کس طرح اپنے پاس رکھا جائے. تو یہ سارے اگر آپ دیکھا جائے تو پاکستان کی ریاست کو نقصان ہوا ہے, یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے لا تلافی نقصان پاکستان کو پہنچا.
ٹھیک ہے, خاصا تفصیل کے ساتھ آپ نے بتا دیا بریگیڈیئر صاحب یہ پورا کا پورا منظر, لیکن جو کچھ ہوا ظاہر ہے یہ کردار فوج نے حکومت کی مرضی یا رضامندی سے ہی ادا کیا ہے نا, اس طرح کے کردار کی پہلے کوئی نظیر ہے یا نظیریں ہیں فوج کی؟
بالکل ہے, اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے. جب ایک دفعہ جو میں آپ کو ایک واقعہ تو بالکل سنا سکتا ہوں, کراچی میں جب پیپلز پارٹی اور ایم پی ایم کے درمیان یہ کراچی میں جنگ جاری تھی, جب ناصف نواز صاحب اس وقت کور کمانڈر تھے 5 کور, غالباً 1991 کی بات ہے یا آخر میں 91 کی آخر کی بات ہے, تو اس وقت جو ہے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے قیدی بنائے ہوئے تھے یہ ایم پی ایم نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے, اور ان قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا. 5 کور ہیڈ کوارٹرز جو ہے کراچی میں, وہاں پر قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا, اور یہ مطبوعات میں آ چکا ہے. آپ اس وقت کے اگر آپ آرکائیوز میں سے نکالیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح وہاں پر ان کا قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا.
عسکری اور سیاسی امور کے تجزیہ کار اسلام آباد سے یہ تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. دھرنے میں فوج اور حکومت کے موضوع پر میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے بھی بات کی. باور کرایا کہ دھرنا ختم کرانے میں فوج کے کردار کو مصالحت کار اور بعض مبصرین نے سہولت کار کہا، لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ حکومت وقت کی مرضی اور رضامندی سے ہی ہوا نا۔ سوال یہ ہے کہ فوج کے اس کردار کے بعد حکومت کی سیاسی ساکھ، چھوی یا شخصیت ہے کیا؟
ساخ کی آپ نے بات کی حکومت کی، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی، یعنی کیا کہنا چاہیے، اب دردناک قسم کی حالت ہے ان کی۔ اول میں یہ کہتا رہا اس دھرنے کے دوران کہ ایک بہت ہی پتلے دھاگے سے لٹکی ہوئی حکومت، وہ دھاگا اس اگریمنٹ کے ذریعے برقرار ہے یا نہیں یہ تھوڑے سے دن بعد میرا خیال ہے ظاہر ہو۔ اصل میں حکومت کے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں رہ گیا تھا، اور ایک خدشہ جو تھا انہیں کہ 1 دسمبر کو عید میلاد النبی ہے، اور جو یہ پروٹیسٹرز تھے بیٹھے ہوئے وہاں دھرنا دے کر، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب سارے سے یا ہو سکتا ہے سارے ملک سے اس سے کئی گنا زیادہ لوگ یہاں اکٹھے ہو جائیں گے اس دن، اور حکومت کے لیے یہ پریشانی جو ہے اس نے میرا خیال ہے آخر کار اس فیصلے پر مجبور کیا، اور میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے وہ بہت ہی یک طرفہ ہے۔
کہ یہ جو دھرنا ہے، اس دھرنے کا ہونا کیا حکومت کی یا جو پارٹی ان پاور ہے اس کی اندرونی چپکلش تو نہیں ہے، اس کا نتیجہ تو نہیں ہے؟
جی ہو سکتا ہے کہ وہ چپکلش کی وجہ سے نہ ہوا ہو، لیکن چپکلش نے اس سے نبڑنے میں ضرور رکاوٹ پیدا کی ہو، یہ عین ممکن ہے۔ آپ دیکھیں انٹیریئر منسٹر احسن اقبال اور چودھری نثار کی جو چپکلش ہوئی ہے، کیونکہ چودھری نثار کے گھر پہ حملہ ہوا، اس کے بعد سے انہوں نے احسن اقبال پر نااہلی کا الزام لگایا ہے، احسن اقبال نے ان پہ جب عمران خان کا دھرنا تھا نااہلی کا، وغیرہ وغیرہ۔ چپکلش تو ہے اندر پارٹی کے، کس حد تک حاوی رہی اور کس حد تک رکاوٹ بنی اس سے مقابلہ کرنے میں، یہ کچھ کچھ تو حصہ ہے اس کا، کتنا ہے یہ ابھی نکالا۔
تجزیہ کر رہے تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار لاہور سے مسٹر راشد رحمان۔ اسی موضوع پر ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائی سے بھی بات کی، پوچھا کہ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ 2018 کے جو انتخابات ہونے والے ہیں یہ سب دراصل اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ مسئلہ ختم حکومت کا تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟
اس میں کچھ حقیقت ہے اور کچھ حکومت کی خامیاں ہیں۔ یہ پاکستان کی کمزور ترین سیاسی حکومت ہے، کیونکہ مینڈیٹ تو میاں نواز شریف کے پاس تھا، جب میاں نواز شریف نااہل ہو گئے تو ظاہر ہے ان کی جگہ پہ شاہد خاقان عباسی ہیں جو پاپولر لیڈر نہیں ہیں، اور یہ صرف ان کی نمائندگی کر رہے ہیں میاں نواز شریف کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ختم نبوت کے معاملے پہ انہوں نے کئی موقع بدلے، پہلے تو انہوں نے کہا کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی، پھر آہستہ آہستہ یہ غلطیاں مانتے گئے، اور اس کی وجہ سے جذبات بڑھ کے یہ بریلوی مکتبہ فکر جو ہے یہ سپریسڈ مکتبہ فکر ہے، کیونکہ ہمیشہ سے بریلوی مکتبہ فکر کا یہ خیال رہا ہے کہ سعودی برانڈ آف اسلام اور جو اہل دیوبند برانڈ آف اسلام ہے جی، اس کو ریاست بہت اہمیت دیتی ہے اور ان کو اہمیت نہیں دیتی، لیکن ایسا اچھا لگتا ہے کہ اب ریسنٹ ٹائمز میں انہیں زیادہ اہمیت مل رہی ہے۔
اچھا سہیل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے جو بریلوی ووٹ بینک کی بات حکومت کر رہی ہے، کیا واقعی یہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتے ہیں، اور کیا اس پہ کوئی اثر اب پڑے گا اس سب کے بعد؟
دیکھیں بریلوی ووٹ بینک کے جو علماء تھے اور جو ایکٹیو لوگ تھے وہ تو کافی عرصے سے نون لیگ سے ناراض ہیں، جیسے داتا دربار کے میں حادثہ ہوا، بم دھماکہ ہوا، اور اس وقت کے جو نون کے 2-3 ایم این ایز تھے وہ ناراض ہو گئے اس وجہ سے کہ آپ نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ پھر رانا ثناء اللہ سے کئی لوگوں کا شدید اختلاف تھا کہ آپ انہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں فیصلہ آباد میں، اور ڈیفینیٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی ضمنی انتخاب ہوا ہے اس میں 9-10 ہزار ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے لاہور میں لیا، اور اسی طرح اس نے وہاں بھی لیا پشاور میں، تو ووٹ تو وہ لیں گے، لیکن یہ کہنا کہ ٹوٹلی انتخابی صورتحال بدل جائے گی یہ میرا خیال ہے کہ ابھی کہنا مشکل ہے، اور ابھی بہت وقت ہے۔ اگر الیکشن فوراً ہوئے تو ڈیفینیٹلی تحریک لبیک یا رسول اللہ نون کا ووٹ بینک توڑے گی، اور اسی طرح ملی مسلم لیگ بھی توڑے گی۔
سہیل صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح یہ جو معاہدہ اب ہوا ہے جس میں فوج نے ایک ثالث کا کردار ادا کیا، ایک شہری امن و امان کی صورتحال تھی جس میں فوج نے کردار ادا کیا، جس پر عدالت نے بھی اعتراض کیا، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک خطرناک مثال قائم کرتا ہے، کس طرح کی مثال قائم کرتا ہے یہ پاکستان میں؟
دیکھیں اگر تو آپ دیکھیں آئینی طور پر تو یہ بہت غلط ہے اور بڑی غلط مثال قائم ہوئی ہے اور کہ اس طرح سے فوج جو ہے ہمیشہ پس پردہ رہتی ہے، رکھی جاتی ہے، آئین میں اس کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر پاکستان کے رواج کو دیکھیں تو ہمیشہ فوج ہر معاملے میں کردار ادا کرتی رہی ہے، اور اس دفعہ تو اگر صلح میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے تو بہرحال اسے خاتمہ بالخیر کہنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بٹھایا بھی انہوں نے اور اٹھایا بھی انہوں نے تو پھر بڑی خطرناک صورتحال ہے۔
یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائی جو ہماری ساتھی عالیہ ناسکی سے بات کر رہے تھے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ۔
آسٹریلیا نے انگلینڈ کو برسبین کے پہلے ٹیسٹ میچ میں 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔
وکس آن ہز وے اوور دی وکٹ بولز ٹو بینکرافٹ ٹو۔ اوہ، ہیز ڈرپڈ بال، ہیز گاٹ اٹ اوے۔ اینڈ آسٹریلیا ہیو وان دس فرسٹ ٹیسٹ میچ بائی 10 وکٹ۔
آسٹریلیا کو میچ جیتنے کے لیے 170 رنز کا ہدف ملا تھا۔ آج آخری دن ڈیوڈ وارنر اور کیمرون بینکرافٹ نے اننگ شروع کی تو میزبان ٹیم کو جیت کے لیے مزید 56 رنز درکار تھے، جو اس نے بآسانی حاصل کر لیے۔ ڈیوڈ وارنر 87 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے بینکرافٹ 82 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ آسٹریلوی کپتان اسٹیون اسمتھ اپنی 141 رنز ناٹ آؤٹ کی اننگز پر مین آف دا میچ رہے۔ بھارت نے سری لنکا کو ناگپور میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں اننگز اور 239 رنز سے ہرا دیا۔ اس طرح بھارت نے اپنی سب سے بڑی فتح کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ آج سری لنکا کی ٹیم دوسری اننگز میں صرف 166 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کی جانب سے اشون نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ وہ سب سے کم ٹیسٹ میچوں میں 300 وکٹیں مکمل کرنے والے بالر بھی بن گئے۔ یہ ان کا 54واں ٹیسٹ میچ تھا۔ اس سے پہلے ڈینس للی نے 56 ٹیسٹ میچوں میں 300 وکٹیں مکمل کی تھیں۔ اس سے پہلے بھارت نے اپنی پہلی اننگز 610 رنز 6 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر دی تھی، جس میں کپتان وراٹ کوہلی کی ڈبل سینچری قابل ذکر تھی۔ فرانس نے ڈیوس کپ ٹینس کے فائنل میں بیلجیم کو شکست دے دی۔ فرانس نے 10ویں مرتبہ ڈیوس کپ جیتا ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مینچسٹر سٹی نے ہڈرس فیلڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ اس طرح مینچسٹر سٹی پوائنٹس ٹیبل پر 8 پوائنٹس کی سبقت سے مینچسٹر یونائیٹڈ سے آگے ہے۔ دیگر میچوں میں ساؤتھ ہیمپٹن نے ایورٹن کو 4-1 سے اور آرسنل نے برنلے کو 1-0 سے ہرا دیا۔ سیلٹک نے اسکاٹش لیگ کپ جیت لیا۔ فائنل میں اس نے مدرویل کو 2 گول سے ہرایا۔
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی۔ سعودی عرب میں 41 ملکوں کی فوج کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کیا؟ مضمرات اس کے ہیں کیا؟ سعودی داخلی انتشار اور سیاست پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ سیربین کا نصف ہے، اس موقع پر خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے۔ آج خبروں کا مورچہ نادیہ سلیمان نے سنبھالا ہے۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ اور مسلم لیگ کے رہنما طلال چوہدری نے کہا ہے کہ وردی والے افسر کو سیاسی معاہدے کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے اداروں کے متنازع ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ پوپ فرانسس کے میانمار کے دورے کے موقع پہ ملک کے آرمی چیف نے پوپ فرانسس سے ملاقات کے دوران اس بات پہ زور دیا کہ ملک میں کسی قسم کی نسلی عصبیت نہیں ہے۔ شام کے مشرقی گاؤں الشفا میں روس کی جانب سے کی جانے والی فضائی بمباری میں 21 بچوں سمیت کم از کم 53 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانوی شہزادے چارلز نے اعلان کیا ہے کہ اگلے برس موسم بہار میں شہزادہ ہیری امریکی اداکارہ میگھن مارکل سے شادی کریں گے۔ امریکہ میں تمباکو سے مصنوعات بنانے والی کمپنیاں اشتہارات میں تمباکو نوشی کے مضر اثرات دکھانے اور بتانے کے لیے مجبور۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں وفاقی دارالحکومت میں مظاہرین اور حکومت کے درمیان معاہدہ طے پانے کے بعد 12 گھنٹوں میں دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ دھرنا دینے والی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ خادم حسین رضوی کے بقول یہ دھرنا اس معاہدے کے نتیجے میں ختم کیا جا رہا ہے جس کے ضامن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، لیکن حکومت اور ریاست کی رٹ چیلنج کرنے کے بارے میں کئی سوالات بھی جنم لے رہے ہیں۔ رپورٹ کے ساتھ فرد جاوید۔
راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر واقع فیض آباد کے علاقے میں گزشتہ 22 دن سے موجود مظاہرین اب واپس جانے کو تیار ہیں۔ تاہم دھرنے میں شریک ایک شہری سید کاشف نے بی بی سی سے بات کی اور کہا کہ جب تک ان کے ساتھیوں کو رہائی نہیں مل جاتی وہ یہاں موجود رہیں گے۔
ہم کامیاب ہو گئے ہیں ظاہر اپنے مقصد میں، وزیر قانون نے جو ہے وہ استعفیٰ دیا ہے، یہی ہمارا مطالبہ تھا کہ وہ استعفیٰ دے جائے۔ اب ان کا یہ مطالبہ ہے خادم رضوی صاحب کا کہ جو ہے وہ ہمارے جو ساتھی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ بس 12 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، اگر وہ شام تک آ جاتے ہیں تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ ہم کامیاب ہیں اور یہاں سے ہم چلے جائیں گے۔
مذہبی جماعت کے اس دھرنے کے باعث نہ صرف راولپنڈی اور اسلام آباد بلکہ ملک بھر میں حالات کشیدہ اور زندگی مفلوج رہی۔ یہاں موجود کاروباری افراد بھی شدید متاثر ہوئے۔ یہ شہری ان حالات کا ذمہ دار حکومت اور مذہبی جماعت دونوں کو ہی قرار دیتے ہیں۔ اس علاقے کے ایک دکاندار ثاقب خان کا کہنا ہے کہ کاروباری معمولات کی مکمل بحالی میں خاصا وقت لگے گا۔
ابھی یہ حالات آپ کہہ دیں کل ٹھیک ہو جائیں گے، کل بالکل بھی نہیں ٹھیک ہو سکے۔ یہ تو 2 مہینے سے کاروبار کی سچویشن، اب ٹھیک ہوتے ہوئے خوف جو جتنا خوف یہ بیٹھ گیا ہے، اس خوف کو دور کرتے کرتے جو ہے نا وہ 1-2 مہینے لگ جائیں گے۔
سینئر تجزیہ کار زاہد حسین کا خیال ہے کہ دھرنوں کے ذریعے مطالبات منوانے اور حکومت پر دباؤ کا یہ بڑھتا ہوا رجحان ریاست اور حکومت کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔
ان کا آنا، ایک تو آنا یہاں پہ اس وقت، اور پھر اس مسئلے کو دوبارہ اٹھانا جو کہ ایک طرح سے پارلیمنٹ نے حل کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر یہاں پہ بیٹھے رہنا اور پھر یہاں تک صورتحال آنا، تو یہ نہیں تھا کہ جو ہے کوئی اسپونٹینیسلی کچھ لوگوں کا خیال آیا اور ووٹ کے یہاں پہ آ گیا۔ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ سیاہ دن جو ہے شاید ہی ہمیں ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان میں ملتی ہے، جہاں پہ پوری ریاست جو ہے چند ہزار لوگ تشدد پسندوں کے رحم و کرم پہ نظر آتی ہے، اس نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔
مظاہرین کے خلاف سینیچر کو آپریشن کیا گیا تھا جس میں انتظامیہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اس سے بڑی ناکامی وہ معاہدہ ہے جس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ حکومت پرتشدد قوتوں کے سامنے بے بس ہے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 20 دنوں سے زیادہ جاری رہنے والے دھرنے میں فوج کی ثالثی میں حکومت اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے درمیان معاہدے پر اختتام تو معاہدہ ہوا اور دھرنا ختم ہو گیا۔ اس دھرنے کو ختم کرانے کے لیے حکومت، عدلیہ اور فوج کا کردار تو نظر آیا، لیکن پاکستان میں موجود سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا کوئی کردار بالخصوص سامنے نہیں آیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ریاض سہیل نے اسی موضوع کا احاطہ کیا۔
پاکستان کی قومی اسمبلی میں 18 سیاسی جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے، جس میں حکمران مسلم لیگ نون کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام، متحدہ کمیونٹ، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں شامل ہیں۔ تاہم اسلام آباد دھرنے کے موقع پر ان جماعتوں نے خود کو بیان کی حد تک محدود رکھا۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں استاد اور تجزیہ نگار پرویز ہود بھائی سے میں نے پوچھا کہ انہیں سیاسی جماعتوں کا کیا کوئی کردار نظر آیا۔
سیاسی پارٹیاں تو زیادہ تر خاموش نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے کہا کہ حکومت کو، وزیر اعظم کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دھرنا کرنے والوں پر اعتراض کرتے انہوں نے تو صرف اور صرف پی ایم ایل این کو نشانہ بنایا۔ اس کا نتیجہ تو یہ ہوا ہے کہ پی ایم ایل این کمزور پڑ گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ جیت ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ خادم حسین رضوی والی تحریک کو اور تقویت پہنچی ہے۔
تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ یہ حساس معاملات ہوتے ہیں، ان میں سیاسی جماعتوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔
ان کی شروع سے جو بھی ڈیمانڈز تھیں اس کے اندر ایک ڈیمانڈ ایسی تھی جو پوری کی جا سکتی تھی،
وداؤٹ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی زاہد حامد صاحب بھی ریزائن کر سکتے تھے کہ بھائی حالات کو بہتر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے لوگوں کا, لہٰذا میں ریزائن کر رہا ہوں. تو یہ ڈیفیوز ہو جاتی بات. تو اٹ واز پورلی ہینڈلڈ بائی دا گورنمنٹ. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی سے تعلق نہیں ہے, کیونکہ دیکھو یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے, یہ بڑا حساس ہوتا ہے اس کا. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا اس میں کوئی معاہدے کی نیگوسیشن وغیرہ میں کوئی انوالومنٹ تھا بھی نہیں.
پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف بھی تحریک انصاف سے ملتا جلتا ہی نظر آتا ہے. سندھ کے صوبہ وزیر سعید غنی کہتے ہیں کہ
سیاسی جماعتوں کے لیے براہ راست خود اس کے اندر پڑھنا تھوڑا سا مشکل تھا, کہ وہ سیاسی جماعت جو لبیک یا رسول اللہ ہے وہ بھی مختلف ابھی جو ریسنٹلی بائی الیکشن میں اس میں حصہ لے چکی ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے انتخابات لڑی. تو ایک سیاسی جماعت جو پروٹیسٹ کر رہی ہو کسی ایک ایسے ایشو پر جو سینسیٹیو ہو, دوسری سیاسی جماعتوں کو براہ راست اس کے اندر انوالو ہونا کوئی سوچ کر سمجھتا ہوں کہ شاید لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا. تو اگر تو ویسے کوئی شاید پروٹیسٹ ہوتی تو اس میں شاید ممکن ہوتا کہ مثال اسی کا کردار کر جاتے, لیکن مشکل.
تجزیہ نگار اور سینئر صحافی اویس توحید کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں یہ تفریق اور تمیز کرنا بھول گئیں کہ یہ معاملہ حکومت یا مسلم نون کا نہیں بلکہ معاملہ ریاست کا تھا, کیونکہ انتہا پسند جتھے نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا تھا.
عمران خان کی پی ٹی آئی ہو یا جے یو آئی ہو یا دوسری جماعتیں ہوں, ان لوگوں نے یہ تفریق جو ہے وہ کہیں چھوڑ دی اور سیاسی پوائنٹ اسکورنگ میں لگ گئے. یہ بھول گئے کہ آج نون لیگ کے رہنماؤں کے گھروں پر حملہ ہوا ہے تو کل ان کے گھروں پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. کل اگر ان کو کسی کو جتھے کو فوجیوں کے گھر نہیں پسند آتی تو ان کے گھروں پر حملہ ہو سکتا ہے. وہ معاہدہ جو ہے نون لیگ کی حکومت اور اس انتہا پسند مظاہرین کے درمیان, یہ میں سمجھتا ہوں ریاست کی ناکامی ہے اور ریاست کی شکست ہے, اور اس سے انتہا پسندی کو بڑھاوا ملے گا.
تجزیہ نگار اور سینئر صحافی بابر ایاز کا کہنا ہے کہ فوج نے پہلے یہ کہا کہ وہ اس میں نہیں پڑھنا چاہتے, لیکن بعد میں ان کے ذریعے یہ معاہدہ ہوا.
تو ایک طرح کا آرمی کا ایک امیج بڑھتا ہے کہ صاحب آرمی نے دیکھو کتنا مشکل مسئلہ حل کر دیا. جو سول گورنمنٹ ہے وہ اس کا لگتا ہے کہ یہ بڑی ناکامی ہے. جو مظاہرین ہیں وہ انہی مطالبوں پہ جو پہلے یہ حکومت تیار تھی ماننے کو ان پہ راضی ہو گئے. ورنہ پہلے تو جب یہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم دیکھتے ہیں زاہد حامد کو کیا ریزگنیشن بھی ہو سکتا ہے, یہ وہ اس پہ تیار تھے, مگر اس وقت انہوں نے پھر کہا نہیں ہم تو کابینہ کی چاہتے ہیں. تو یہ پورا کھیل جو ہے کے اندر دو لوگوں کو فائدہ ہوا, اور ایک دا ریسرجنس آف بریلوی سیکٹ ان دا پولیٹکس آف پاکستان, اور دوسرا فردر اسٹرینتھن دا امیج آف دا آرمی ایز دا فائنل سیویئر.
اسلام آباد دھرنے کے دوران متنازعہ تقاریر بھی کی گئیں اور ہنگامہ رائے کے واقعات بھی پیش آئے. تجزیہ نگار پرویز ہود بھائی کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان غیر موصول رہ گیا ہے. دھرنے کی یہ لوگ ایک دم اکٹھا نہیں ہوئے تھے, انہیں کئی دن لگے. اس وقت تک اگر ان کے خلاف ایکشن ہوتا تو اتنی مصیبت میں نہیں ڈالتے. ریاسویل, بی بی سی کراچی.
یہاں دھرنا, اس کا اختتام اور اس کے مضبرات والا موضوع ختم ہوتا ہے, لیکن آئیے دیگر اہم موضوعات پہ نظر کرتے ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں تمام صحافتی تنظیموں نے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے گرفتار کیے جانے اور دوران حراست انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا. تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفت اللہ اور اگزئی.
پشاور پریس کلب کے سامنے منعقدہ اس مظاہرے میں پشاور کی تمام صحافتی تنظیموں, خیبر یونین آف جرنلسٹ, پشاور پریس کلب اور فاٹا کی صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مظاہرین نے منہ پر پٹھیاں باندھ کر اس احتجاج میں حصہ لیا. مظاہرین نے اس موقع پر حکومت کے خلاف شدید نعرے بھی لگائے اور مطالبہ کیا کہ صحافیوں کی گرفتاری کی نہ صرف اعلیٰ سطح پر تحقیقات کی جائیں بلکہ تشدد میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے. یاد رہے کہ جمعہ کے روز خیبر ایجنسی کے علاقے لنڈی کوتل تحصیل میں خیبر ریفلز کی طرف سے خیبر ٹو کراچی نامی ایک کار ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا, جس کی کوریج کے لیے مقامی صحافیوں کو مدعو کیا گیا تھا. اس ریلی کی کوریج کے لیے جانے والے پانچ صحافیوں کی گاڑی میں نصب شدہ بم پایا گیا جسے بعد میں ناکارہ بنا دیا گیا. تاہم سیکیورٹی فورسز نے بعد میں تمام پانچ صحافیوں اور لنڈی کوتل پریس کلب کے آفس بوائے حسن علی کو تفتیش کے لیے گرفتار کر لیا تھا. مقامی صحافیوں کے مطابق چار صحافیوں کو کئی گھنٹوں کی تفتیش کے بعد رہا کر دیا گیا. تاہم گاڑی کے مالک اور مقامی ٹی وی چینل سے وابستہ صحافی خلیل جبران اور پریس کلب کے آفس بوائے بدستور سیکیورٹی فورسز کی تحویل میں ہیں. مظاہرے میں شریک انگریزی اخبار سے وابستہ خیبر ایجنسی کے ایک سینئر صحافی ابراہیم شنواری نے کہا کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک مقتدر حکومتی اداروں کی طرف سے ان کو صحافیوں کی گرفتاری کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا
جن لوگوں نے یا جن اداروں نے خلیل جبران کو اور حسن علی کو گرفتار کیا ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور اسے پوچھا جائے کہ کس الزام کے تحت، جب وہ بندہ خود نشاندہی کر رہا ہے کہ میں نے گاڑی پہ کسی نے بم نصب کیا گیا اور آپ اس کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کر کے بجائے تحفظ کے ہم پہ تشدد کیا جا رہا ہے۔
اس واقعے کے بعد رہا ہونے والے خیبر ایجنسی کے نوجوان صحافی محراب شاہ افریدی نے کہا کہ دوران حراست انہیں سیکورٹی اداروں کی طرف سے کئی گھنٹوں تک ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔
وہ خلیل جبران جو ہے نا وہ ابھی بھی اس کے ساتھ حراست میں تقریباً 12 گھنٹے، مجھے خود میں پیشاب گردے کا تکلیف تھا، مجھے میں نے کہا کہ میں پیشاب کے لیے جا رہا ہوں، اس نے مجھے یہ بھی اجازت دی کہ آپ پیشاب کے لیے جائیں۔ عصر کا وقت تھا، میں نے اس کو کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کا ٹائم بھی انہوں نے نہیں دیا۔ پھر مغرب کا ٹائم تھا، میں نے پھر اس کو کہا کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، وہ مغرب کا ٹائم بھی اس نے مجھے نماز کے لیے نہیں جانے دیا۔ پھر جب عشاء کا ٹائم تھا تو میں نے بہت زیادہ چیزیں ماری کہ مجھے تکلیف ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے پیشاب آ رہا ہے، تو پھر انہوں نے مجھے اجازت دی اور اس کے بعد پھر تفشیش کی، سارے سے تفشیش ہوئی، پھر وہاں جو ٹارچر سیل تھا وہاں سے وہ جیل ہم کو ملی۔
خیال رہے کہ پاکستان میں گزشتہ چند مہینوں سے صحافیوں پر حملے اور انہیں دوران حراست تشدد کا نشانہ بنانے کے واقعات تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں حالیہ دنوں میں مسلسل ایسے واقعات پیش آئے جن میں سینئر صحافیوں کو حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح پشاور میں بھی 2 صحافیوں کو اغوا کر کے انہیں حراست میں رکھا گیا۔ تاہم حکومت اور سیکورٹی ادارے ان واقعات کا کھوج لگانے میں بظاہر ناکام دکھائی دے رہی ہیں۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
سعودی عرب میں 41 ممالک کی مشترکہ فوج کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے۔ ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف بھی قیادت کے شانہ بشانہ ہیں، لیکن اس اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اس سے سعودی حکام بادی النظر میں ممکنہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر میں نے سعودی امور کے ماہر راشد حسین سے بات کی، جاننا چاہا کہ 41 ممالک کی فوج کے اس اجلاس کی غایت مقصد ہے کیا؟
دیکھیے، بنیادی طور پر تو بات یہ ہے کہ ابھی تک افواج کتنی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو پایا ہے۔ یہ ایک سیٹ اپ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی عبداللہ کے زمانے سے، جب اس پورے خطے میں دہشت گردی عروج پر تھی اور کسی حد تک سعودی عرب پہ اس انگلیاں اٹھ رہی تھی کہ یہ دہشت گردی کا سبب سعودی عرب ہے، اور وہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے جسے تکفیری آئیڈیالوجی کا نام دیا جا رہا تھا کہ ہر دوسرا شخص کافر ہے سوائے ہمارے، چنانچہ اس کے خلاف یہ کیمپین سی تھی اپنی صورت کو بھارنے کے لیے کہ گلوبل سینٹر فار اینٹی ٹیررزم جس کا سینٹر ریاض ہو وہ بنایا جائے۔ تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ اب وہ سینٹر تو ریاض میں بالکل ہے، لیکن اب اس کے علاوہ یہ ایک فورسز کا بھی، ایک فوج کا بھی نظام کیا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ضرور اٹھتا ہے کہ وہ فورسز کہاں ہیں اور کہاں سے آئیں گی، اور پھر ان کا استعمال کہاں ہوگا، کون کرے گا اور کیسے کرے گا۔
اچھا، تو راشد صاحب، مبصرین کے بقول اس وقت سعودی عرب کی اگر پالیسیز کو دیکھا جائے تو جو شام، عراق، قطر اور یمن میں بھی خاطر خواہ وہ کامیاب تو نہیں ہوئی ہیں، تو اس اجلاس سے کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
دیکھیں، یہ ایک طرح سے سعودی عرب کا ایک سافٹ فیس دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ ساری ان کی جنگیں ہیں جس میں انہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ بعض معاملات میں تو ریٹریٹ کرنا پڑ رہا ہے، مثال کے طور پر لبنان میں انہیں ریٹریٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حزب اللہ کو جس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، جس کے خلاف ایک فتح کی نوید سنائی جا رہی تھی، وہ حزب اللہ اب اس وقت زیادہ طاقتور نظر آتی ہے بہ نسبت آج سے 3-4 ہفتے پہلے کے، جس وقت کے ساتھ الحبیبی کو آیا گیا تھا۔ دنیا کا ایک دباؤ آیا جس کے بعد وہ جو ان کا موو تھا وہ ناکام ہوا۔ تو یہ جو ایک ساری کیفیت ہے کہ دنیا میں ایک کنسرن تو ہے صاحب کہ دہشت گردی ہے, اور دہشت گردی کے ساتھ مسلمانوں کا بالکل نام جڑا ہوا ہے اس وقت, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس کے اثرات کو ظاہر کرنے کے لیے, سعودی عرب کا ایک سافٹ فیس سامنے لانے کے لیے اس کی یہ ساری کوشش نظر آتی ہے کہ دہشت گردی صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا بھی مسئلہ ہے, اور دنیا میں جہاں جہاں خصوصاً اسلامی دنیا میں جہاں بھی دہشت گردی کا سامنا ہوگا یہ وہ فورس ہے جو اس کے خلاف نبرد آزما ہوگی, اور یہ ایک سینٹرل فورس کی صورت اس کے سامنے لایا جا رہا ہے تاکہ دنیا کی بھی اس کو آشیرواد مل جائے اور جہاں جہاں یہ قضیہ ہے اس قضیے پر کسی حد تک قابو پایا جا سکے.
اچھا راشد حسین صاحب, ذرا گھریلو معاملات سعودی عرب کے اور اس اجلاس سے متصل کچھ ایک چیزوں پہ غور فرمائیں. سعودی عرب میں داخلی طور پر صفائی کا جو عمل ہو رہا ہے اس میں موجودہ ولی عہد نے تمام مخالفین کو اہم عہدوں سے یا تو ہٹا دیا ہے یا گرفتار کر لیا ہے, اس پس منظر میں اس اجلاس کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیے بالکل اہمیت ہے کہ تمام کچھ کے باوجود یہ ایک طرح سے ریکگنیشن کی کوشش ہے کہ اب جب کہ وہ تمام لوگ جو کہ ان کے مخالف ہو سکتے تھے رائل فیملی کے اندر, ان سب کا کسی حد تک صفایا کر دیا گیا ہے. اگرچہ کہ میں یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ صفایا ہوا ہے کہ نہیں یہ معاملہ ابھی تک تفصیلات طلب ہے, کیونکہ بعض مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ تمام چیزوں کے باوجود کس وقت کیا قضیہ سر اٹھاتا ہے یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ خود بذات خود کراؤن پرنس کی, جن کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ شاید وہ اب جلد ہی بادشاہ کی صورت میں نمودار ہو جائیں, ان کی ایک گلوبل کیفیت بنانے کی کوشش ہے, ایک گلوبل ان کا فیس پیش کی سامنے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہیں ایک اس پورے خطے کے ایک اسلامی دنیا کے لیڈر کے طور پر سامنے پیش کیا جا سکے کہ دنیا کے جو مسائل ہیں اب اس کا حل محمد بن سلمان صاحب کریں گے, ٹرمپ یا دوسرے لوگ نہیں کریں گے. اور ساری کوشش بالکل اس بات کی ہے کہ محمد بن سلمان کو اس پورے خطے کا مسیحا کے طور پہ پیش کیا جا سکے, اور یہ ساری کوشش اسی کی تھی.
اچھا اس پر غور کریں راشد حسین صاحب, مصر میں جو صحرائے سینا میں جو مسجد میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا, 300 سے زیادہ افراد کی جانیں گئیں, اس کا اجلاس کے ایجنڈے میں کہیں کوئی ذکر ہے؟
نہیں, بالکل نہیں تھا.
سعودی عرب میں 41 ممالک کی فوج کے اجلاس کی بابت یہ تھے کینیڈا سے صحافی اور تجزیہ کار راشد حسین.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے, ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میرا سوال یہ ہے
پروگرام نہیں سن پاتے.
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین, آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
حالات حضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. انڈیا کی سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان سے شادی کرنے والی خاتون ہادیہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے آزاد ہیں اور انہیں واپس ان کے والدین کی تحویل میں نہیں بھیجا جائے گا. یہ غیر معمولی کیس گزشتہ سال منظر عام پر آیا جب ہادیہ کی والد کے اے ایم سوکن نے کیرلا ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. ان کا الزام تھا کہ ان کی بیٹی سے زبردستی اسلام قبول کروایا گیا. تفصیل کے ساتھ دلی سے سہیل علیم.
اسلام قبول کرنے سے پہلے ہادیہ کا نام اکھیلا تھا. وہ مستقل یہ کہتی رہی ہیں کہ انہوں نے خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے, اور پھر شفین جہان نام کے ایک شخص سے شادی بھی اپنی مرضی سے ہی کی تھی, لیکن کیرلا ہائی کورٹ نے ان کی شادی منسوخ کر کے انہیں ان کے والدین کی تحویل میں بھیج دیا تھا. ہادیہ کو آج سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا تھا, جہاں انہوں نے چیف جسٹس کی سربراہی والی بینچ کے سامنے اپنا موقف دہراتے ہوئے کہا کہ 11 مہینوں سے وہ غیر قانونی تحویل میں ہیں، پہلے ایک غیر سرکاری ادارے میں اور پھر اپنے والدین کے گھر میں، اور انہیں اپنی آزادی واپس چاہیے۔ عدالت نے جب ان سے پوچھا کہ وہ آگے چل کر کیا کرنا چاہتی ہیں تو ہادیہ نے کہا کہ وہ ایک اچھا شہری بننا اور اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہیں، اور انہیں اپنے شوہر کے پاس جانے کی آزادی ملنی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے آزاد ہیں اور ان کے کالج کے ڈین ان کے گارڈین یا نگراں ہوں گے، اور ان پر صرف وہی پابندیاں ہوں گی جو کالج کے ہاسٹل میں رہنے والی دوسری لڑکیوں پر عائد کی جاتی ہیں۔ کالج کے ڈین کو کوئی خصوصی اختیارات نہیں دیے گئے ہیں، لیکن عدالت نے ان کی شادی منسوخ کرنے کے کیرلا ہائی کورٹ کے فیصلے پر کوئی حکم نہیں سنایا۔ مقدمے کی سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے سلسلے میں کیرلا ہائی کورٹ کا فیصلہ فی الحال برقرار ہے۔ ہادیہ کا کیس گزشتہ کافی عرصے سے سرخیوں میں ہے اور اسے لو جہاد کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے دہشت گردی کے واقعات کی تفتیش کرنے والے ادارے NIA کو لو جہاد کے الزامات کی تفتیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ ادارے نے عدالت سے کہا کہ اسے ایسے کئی کیسز ملے ہیں جہاں ہندو لڑکیوں کو ایک منظم انداز میں مسلمان بنایا گیا ہے، اور ہادیہ کے بیان کو زیادہ وزن نہ دیا جائے کیونکہ وہ ریڈیکل عناصر کے اثر میں ہے۔ ہادیہ کے والد کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان میں ذہنی بیماری کی ہسٹری ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی کا ذہنی توازن بھی ٹھیک نہ ہو، لیکن شہری اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ بالغ ہیں اور انہیں اپنی زندگی کے بارے میں تمام فیصلے کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ ہادیہ کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے لیے اب آزاد ہیں۔ کالج میں رہ کر وہ اپنے شوہر سے ملنا چاہیں تو ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ انہیں ان کے والدین کے پاس واپس نہ بھیجا جائے، جو عدالت نے تسلیم کر لیا ہے۔ سہیل حلیم، BBC دلی۔
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے رہنما کی سابق اہلیہ نے BBC کو شدت پسندی کی دنیا سے باہر آنے کے سفر کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ تانیا جارجلز کی اپنے سابق خاوند جان سے ملاقات آن لائن ہوئی تھی۔ جان امریکی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور دونوں کے خیالات انہیں قریب لے آئے تھے۔ جب جان تانیا اور ان کے بچوں کو شام لے گئے تو انہوں نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب تانیا امریکہ میں مقیم ہیں اور انہوں نے اپنی بقیہ زندگی انسداد دہشت گردی کے لیے وقف کرنے اور سابق جہادیوں کی بحالی کے کاموں میں مصروف رہ کر گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تانیا کی کہانی خود ان کی اپنی زبانی۔
My name is Tanya Georgelis. For a decade I was an Islamic extremist.
میرا نام تانیا جارجلس ہے اور میں 10 سال تک اسلامی شدت پسند رہی ہوں۔ میرے سابق خاوند نام نہاد دولت اسلامیہ کے رہنما بن گئے تھے، اور اب میں ان کے نظریے کا مقابلہ کر رہی ہوں۔
I turned to religion in my life when I was 17.
میں اپنی زندگی میں 17 سال کی عمر میں مذہب کی جانب مائل ہوئی۔ میں اپنی شناخت تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے ہیرو سے تعلق رکھنے والی تانیا کے طور پر جانا جائے۔ میں پاک بننا چاہتی تھی جسے لوگ غلط نہ سمجھیں۔ تو اس نے میری زندگی کو ایک سانچے میں ڈھالا جس کی مجھے ضرورت تھی، اور مجھے خاندان اور ایک معاشرے کی ایک فرد ہونے کا احساس دلایا جس نے مجھے گلے لگایا۔ جب تک میں ان کی باتوں پر عمل کرتی رہی جن پر وہ اسلامی طور پر مطمئن تھے۔
نوجوانی سے لے کر اپنی جوانی کے اوائل تک تانیا لندن میں موجود کئی قدامت پسند گروپوں سے رابطے میں رہیں، جنہوں نے تانیا کی دنیا کو دیکھنے کے انداز کو تبدیل کر دیا۔
Our minds were just being filled with these images, terrible, disturbing images.
میرے ذہن میں ہر وقت وہ مناظر گھومتے جن میں بوسنیا کے مسلمانوں پر مظالم دکھائے گئے تھے، اور ہمیں بحیثیت مسلمان ان سب کا مشترکہ طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، اور وہ تھا جہاد۔
القاعدہ، طالبان، anyone that was trying to،
اور میں نے القاعدہ، طالبان یا کسی بھی تنظیم کی جانب دیکھنا شروع کیا جو مسلمانوں کے وقار کا تحفظ کر رہی ہو۔ 7/7 کے واقعے میں مجھے سب سے زیادہ افسوس جس بات پر ہوا کہ شاہراہ اسلام بس پر موجود تھی۔ وہ مجھ سے نچلی جماعت میں پڑھتی تھی۔ کسی کو اتنی کم عمری میں نہیں مرنا چاہیے۔
If an innocent Muslim dies and an innocent non-Muslim dies, it's
جب کوئی بے قصور مسلمان اور بے قصور غیر مسلم کے مرنے کے درمیان فرق کرتے تھے، یہ غلط تھا، لیکن اس وقت یہی سوچ تھی۔
7/7 کے وقت ان کی شادی جان جارجلس سے ہوئی۔ وہ امریکی تھے جو مسلمان ہوئے، اور ان کی ملاقات آن لائن ہوئی تھی۔
He was clearly intelligent.
وہ بہت ذہین تھے، پرکشش تھے، وہ میرا پہلا پیار تھے اور ہم ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے۔
My way of contributing was raising sons that would grow up to be in the Mujahideen army or
میری ساری توجہ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت پر تھی کہ وہ بڑے ہو کر مجاہدین کی فوج میں شامل ہو سکیں یا پھر اسکالر یا استاد بن سکیں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اس مقصد کے لیے کام کریں۔
وہ لوگ امریکہ منتقل ہو گئے اور وہاں ان کے بچے ہوئے۔ 2011 میں عرب بغاوت کے دوران وہ لوگ مصر منتقل ہوئے۔ جان کے خیال میں اپنے بچوں کو جہادی بنانے کے لیے وہ بہترین جگہ تھی، لیکن تانیا کے ذہن میں خدشات سر ابھارنے لگے۔
One day, for some reason, one of my sons came home with a grenade to show me.
ایک دن پتہ نہیں کہ کس طرح میرا بیٹا ایک گرینیڈ لا کر مجھے دکھانے لگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ کارآمد گرینیڈ تھا جو پھٹ سکتا تھا۔ اس دن میرا مزاج خراب ہو گیا اور میں باورچی خانے سے نکل کر آئی اور جان سے کہا کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے ایسی چیزوں سے کھیلیں یا بندوق چلائیں۔
2013 میں جان اور تانیا اپنے بچوں کے ہمراہ شام منتقل ہو گئے۔ اس وقت تانیا چوتھی بار پریگننٹ ہو چکی تھیں۔
The buildings I stayed in, they were abandoned homes by ex-military.
جن عمارتوں میں ہم رہے وہ سابقہ فوجیوں کی چھوڑی ہوئی رہائش گاہیں تھیں۔ ان کی کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھیں اور ہر جگہ گولیوں کے نشانات تھے۔ وہ بڑا سخت وقت تھا۔ میری شادی ختم ہو رہی تھی جو کہ اس وقت میری زندگی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔
شام میں 3 ہفتے رہنے کے بعد تانیا نے جان سے منت سماجت کی کہ وہ تانیا کو جانے دیں۔ وہ راضی ہو گئے اور تانیا اور اپنے بچوں کی وہاں سے نکلنے میں مدد کی۔
ہر طرف سے گولیاں چل رہی تھیں اور ہم کارتوس ادھر سے ادھر جاتے دیکھ سکتے تھے۔ میں خاردار تاروں کے پاس تھی اور وہاں لڑکے تھے جو ہماری مدد کر رہے تھے، اور جان نے مجھے پار کرانے کے بعد بچے میرے حوالے کیے۔ وہ سب بہت خوفناک تھا۔
جان شام میں ہی رہے اور بعد میں انہوں نے نام نہاد دولت اسلامیہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس گروپ کا شام اور عراق کے چند علاقوں پر قبضہ ہے جہاں اس نے ہزاروں افراد کو قتل کیا ہے۔ ایک سال بعد تانیا کو آخری بار جان کی خیریت معلوم ہوئی۔ اس کے بعد انہیں نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں۔
جو آخری پیغام جان نے مجھے دیا، اس میں انہوں نے مجھ سے بچوں اور میرے ساتھ کی گئی زیادتیوں پر معافی مانگی تھی اور امید کی تھی کہ ہم مسلمان رہیں گے، اور اگر وہ مجھ سے مزید 6 ماہ تک کوئی رابطہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں، کیونکہ انہیں لڑنا تھا، اس لیے کہ لڑائی اس جگہ تک پہنچ چکی تھی جہاں وہ رہتے تھے۔
آج تانیا ٹیکساس میں رہتی ہیں اور اسلام کو ترک کر چکی ہیں۔
یہاں واپس آنا اور اسلام پر عمل نہ کرنا ایک سکون دہ بات ہے۔ وہ ایک اچھا دور تھا جس سے مجھے یہ موقع ملا کہ میں صرف ایک چیز پر توجہ مرکوز رکھنے کے بجائے دیگر چیزوں کے بارے میں پڑھ سکوں۔ اب میں دیگر مذاہب کے بارے میں بھی پڑھ سکتی ہوں۔ امریکہ نے مجھے بغیر کسی خوف کے سوچنے کی آزادی دی ہے۔
تانیا نے جان سے طلاق لے لی ہے اور وہ 2015 سے اپنے نئے منگیتر کریگ سے مل رہی ہیں۔ انہیں پرانی تصاویر دیکھ کر کیسا لگتا ہے؟
مجھے جان سے زیادہ بچوں کے لیے زیادہ برا لگتا ہے۔ اس نے اپنا فیصلہ کیا اور وہ وہاں گیا جہاں اسے جانا تھا۔ اب یہ سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے ماضی کی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے۔ مجھے فیصلوں پر شرمندگی ہے، خصوصاً جب میں بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں۔ کاش میں انہیں مستحکم طرز زندگی فراہم کر پاتی۔
آج تانیا کے بچے امریکی معاشرے میں اچھی طرح سما چکے ہیں۔ تانیا امریکہ واپس آنے پر ان سے محروم ہو چکی ہیں اور اب جان کے والدین ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔
تانیا کی کہانی خود ان کی زبانی، لیکن اس پر رپورٹ تیار کی آپ کے لیے عبداللہ فاروقی نے۔ اور صاحب، اسی کے ساتھ آج کا سیربین بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر عنبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، اور لندن سے جوناتھن گرے۔ تو میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی۔
پاکستان کے وزیر مملکت برائے داخلہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ وردی والے افسر کو سیاسی معاہدے کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ ایسا کرنے سے اداروں کے متنازع ہونے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ پوپ فرانسس کے میانمار کے دورے کے موقع پہ آرمی چیف نے پوپ سے ملاقات کے دوران اس بات پہ زور دیا کہ ملک میں کسی قسم کی نسلی عصبیت نہیں ہے۔ شام کے مشرقی گاؤں الشفا میں روس کی جانب سے کی جانے والی فضائی بمباری میں 21 بچوں سمیت کم از کم 53 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برطانوی شہزادے چارلز نے اعلان کیا ہے کہ اگلے برس موسم بہار میں شہزادہ ہیری امریکی اداکارہ میگن مارکل سے شادی کریں گے۔ امریکہ میں تمباکو سے مصنوعات بنانے والی کمپنیاں اشتہارات میں تمباکو نوشی کے مضر اثرات دکھانے اور بتانے کے لیے مجبور۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔